أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا وطيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صلوات آج کی تقریر کے علاوہ فقط ایک دن باقی رہ جاتا ہے مجھے مزید کچھ معلومات آپ کے سامنے جو پیش کرنے ہیں. عاشور کے دن شب غریبہ، شام غریبہ کی جو مجالس ہوتی ہیں، عام طور جو طریقۂ کار ہمارے آبا خانوں میں رائج ہے اس میں باقی کوئی بات کہنے کو جی ہی نہیں چاہتا. ایسا مسائل سے انسان کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہوتا ہے کہ نہ بیان کرنے والا کوئی اور چیز بیان کر پاتا ہے اور نہ ہی سننے والے کوئی اور چیز سننا چاہتے ہیں. تو جو دو گفتگو آپ کے سامنے مزید پیش کرنا ہے اس میں ذرا سے اوقات میں آگے پیچھے ہو جائیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ تو طریقہ کار ہے. خوتانی مجلس میں آنے کے بعد شہزادی کو فرصہ دینے کے لیے پھر آخری ایام میں انسان کی نگاہیں وقت پر بہت کم جاتی ہیں. جو یہاں مرضیا پڑھنے والے افراد ہیں، بعد میں جو ماتم کروانے والے افراد ہیں، خود مقرر ہے اس کے ٹائم میں تھوڑا سا اجتباع ہو جائے تو امید ہے کہ آپ درگزر فرمائیں گے. صلوات علی محمد.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
آج اگر انسانی ترقی کا جائزہ لیا جائے تو ایک بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ جہاں مختلف علوم پر کام ہو رہا ہے وہاں اس بات پر بھی کام ہو رہا ہے کہ آخر انسان کی حقیقت کیا ہے اور اس دنیا میں انسان کیسے آیا ہے اور کیوں اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے. اور جو تحقیق اس سلسلے میں ہو رہی ہے اس پر بلینز بلینز آف ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں کہ انسان کہاں سے آیا اور انسان کو کہاں جانا ہے، اس دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے. اس تحقیق کے لیے بلینز بلینز آف ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ اندازہ کیا جا سکے یہ انسان کے آنے کا طریقہ کار کیا تھا اور جانے کا طریقہ کار کیا ہے, اور پھر اس دنیا میں اسے خاص کیوں بھیجا گیا ہے. جو بات انسان تحقیق کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور کروڑوں بلین ڈالر خرچ کر کے بھی اس کے نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا, قرآن مجید نے فقط ایک چھوٹی سی آیت میں اس کا تذکرہ کر دیا. ایک چھوٹی سی آیت, وہ کیا ہے؟ جب آدم کی خلقت ہو رہی تھی اس وقت پروردگار عالم نے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا تھا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بھیجنے والا ہوں, خلیفہ بنانے والا ہوں. تو پروردگار عالم نے آغاز خلقت سے پہلے, جو آغاز تھا اسی زمانے میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ انسان کو زمین پر بھیجا جائے گا اور زمین پر خدا کا نمائندہ بنا کر بھیجا جائے گا. تو جو ملینز آف ڈالر کی تحقیق ہے, اگر وہ صحیح نتیجے پر کبھی پہنچ بھی گئی تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گی کہ انسان اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ کا خلیفہ ہے. اور خلیفہ ہونے کے ناطے سے کیا ہے, جب اللہ کا نمائندہ ہے تو جو صفات اللہ میں پائی جاتی ہیں, جتنا انسان ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, وہ اللہ سے قریب تک ہوتا چلا جائے گا. اگر اللہ رحم کرنے والا ہے, وہ رحمان و رحیم ہے, تو رحم کرنے کی صفت پیدا کرو, خود بخود اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اگر اللہ غفور ہے, مغفرت کرتا ہے, تو دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے کا طریقہ کار اختیار کرو, تو اللہ سے قربت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے, وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے, وہ فریب نہیں دیتا ہے. چنانچہ جو افراد جھوٹ سے پرہیز کریں, دھوکے دہی سے پرہیز کریں, فریب دینے سے پرہیز کریں, وہ اللہ کی صفات سے زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے. اذان محترم, جب میں یہ گزارش آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر انسان حقیقت میں سمجھ لے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے, وہ جھوٹ نہیں بولے گا, وہ دھوکہ نہیں دے گا, وہ فریب نہیں کرے گا, مگر اس عزا خانے سے ذرا باہر نکل کر, اور فقط اس عزا خانے کی بات نہیں ہے, کہیں بھی مقدس مقام ہے, مسجد ہے, عزا خانہ ہے, امام بارگاہ ہے, شہ نشینی ہے, کہیں بھی باہر نکلنے کے بعد اگر آپس کا ڈسکشن آپ سنیں لوگوں کا, تو کیا ہوگا کہ بغیر جھوٹ کے کاروبار کیسے چل سکتا ہے, بغیر دھوکہ دہی کے انسان کیسے پیسے کما سکتا ہے, بغیر وعدہ خلافی کے انسان کیسے زندگی بسر کر سکتا ہے. یہ عام سے جملے ہیں کہ جو لوگوں کی زبان پر آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مسلم برائیاں تھیں, یعنی جن کے برائی ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہ جاتا ہے, اور یہ فقط دین اسلام کی نگاہ میں برائیاں نہیں ہیں, یہ تمام ادیان کے نزدیک برائیاں ہیں, جھوٹ, فریب, دھوکہ دہی, وعدہ خلافی, تمام ادیان کے, بلکہ وہ سارے انسان کے جو ادیان کو نہیں بھی مانتے ہیں, ان کے یہاں بھی یہ مسلم برائیاں ثابت ہیں. دنیا کا کوئی انسان آپ کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ جھوٹ بہت اچھی چیز ہے, دھوکہ دہی بہت اچھی چیز ہے, نہیں, یہ مسلم برائیاں ہیں ساری. مگر مسلم برائیاں بھی معاشرے میں کیسے شیطان نے رائج کر دی ہیں, کیسے ان برائیوں کا جال پھیلا دیا گیا ہے کہ اگر کسی برائی کے بارے میں تذکرہ کیا جائے تو فوراً ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ارے بھائی ہم بزنس کیسے کریں گے پھر, ارے بھائی ہم نوکری کیسے کریں گے پھر. یعنی اس انداز سے شیطان نے معاشرے میں یہ مسلم برائیوں کا جال پھیلا دیا ہے کہ اگر کوئی اب اس سے بچنا چاہے تو شیطان اس کو ڈراتا رہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں ہلاکت تک پہنچا دوں گا, اور اگر میں نے تمہیں ہلاکت تک نہ پہنچایا تو کم از کم میں لوگوں کی نگاہوں میں تمہیں انتہائی بے وقوف اور احمد بنا دوں گا. صورت حال پر صاحب غور کریں تو بالکل اس طرح کی صورت حال ہے کہ اگر کوئی سچائی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ لوگوں کی نگاہ میں بے وقوف اور احمد بن جاتا ہے. مسلم برائیاں شیطان نے معاشرے میں اس طرح سے رائج کر دی, اور ان برائیوں سے اگر کوئی نکلنا چاہے, جال سے نکلنا چاہے, تو یا تو وہ سمجھے گا کہ میں ہلاکت کی منزل کو اب جا رہا ہوں, یا کم از کم لوگوں کی نگاہوں میں بالکل بے وقوف اور احمد بننے جا رہا ہوں. یہ جو طریقہ کار شیطان نے اختیار کیا ہے, اذان محترم, یہ ایسا طریقہ کار ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ انسان خوفزدہ رہتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا رہتا ہے. جہاں صحیح قسم میں پیسہ خرچ کرنے کی بات آئے گی فوراً یہ خیال پیدا ہوگا کہ اگر میں نے یہ پیسہ خرچ کر دیا ارے پیسہ خرچ ہو جائے گا, پیسہ ختم ہو جائے گا, میری بچت میں کمی ہو جائے گی, میرے پرابلمس میں اضافہ ہو جائے گا. اور یہی انسان ہوگا کہ جب شیطانی کاموں کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تو بے دھرم پیسہ خرچ کرے گا. اور میں اس کی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں, وہ افراد کے جو قرضہ لے لے کر اپنے گھر کے اخراجات چلا رہے ہوتے ہیں مگر جب شادی کی تقریب ان کے یہاں ہوتی ہے تو دیکھیں کیسے بے سہارا پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک خوف ہے کہ اگر شادی کی محفل میں پیسے خرچ نہ کیے گئے, کار خیر میں اگر پیسے خرچ کر دیے تم غریب ہو جاؤ گے, تمہارے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے, تمہاری بچت اور تمہاری سیونگ ساری ضائع ہو جائے گی. اور اگر شادی میں پیسے خرچ نہ کیے گئے تو الٹی طرح سے ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے شادی میں پیسہ خرچ نہ کیا تو تمہاری دوسری بچی کا رشتہ نہیں آئے گا, تمہارے دوسرے بچے محروم رہ جائیں گے. تو جہاں شیطانی کام ہوتے ہیں وہاں شیطان کس انداز سے وہ پیسے خرچ کروا کے رہتا ہے, اور جو رحمانی کام ہوتے ہیں وہاں کیسے پیسے خرچ کروانے سے وہ روک دیتا ہے. کیسا جال بچھایا ہوا برائیوں کا, کیسا جال بچھایا ہوا شیطان نے کہ انسان اب اس سے نکلنا چاہے تو اتنا خوفزدہ ہے انسان, اتنا معاشرے اور سوسائٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے دشوار ہو گیا ہے. اللہ نے محترم, مگر یہی وہ مقام ہے کہ جہاں دین نے پرابلم کو سالو کرنے کے طریقے بتائے. دیکھیے جنت میں آدم کو چار ایسی فیسلٹیز مہیا کی گئی تھی جو اس دنیا میں اگر کوئی انسان حاصل کرنا چاہے تو اس کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. جنت میں وہ بالکل فری ہے, وداؤٹ اینی کاسٹ. چار سہولتیں ایسی ہیں کہ جو آدم کو عطا کی گئی تھی. اور یہ آدم کے ساتھ اگر حوا رہ رہی ہیں تو ان کو بھی یہ چار فیسلٹیز حاصل ہیں. قرآن مجید کا 20 سورہ سورہ طہٰ, سورہ طہٰ کی آیت نمبر 118-119, اس میں اعلان کیا کیا جا رہا ہے, آدم سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ ان لک لا جوع فیہا ولا تہرا وانک لا تظعم فیہا ولا تضحا. جنت وہ مقام ہے کہ چار طرح کی فیسلٹیز سمجھی گئی. نمبر 1, لا جوع لک, یہاں تمہیں بھوک کا احساس نہیں ہوگا. اور ولا تہرا, یہاں پر تمہیں برہنا ہو جانے, ننگے ہو جانے کا کوئی احساس نہیں ہوگا. جنت کی فیسلٹیز یعنی تمہارے خوراک کا اور کھانے پینے کا انتظام بالکل فری ہے, وہاں کھانے پینے کی تمہیں بالکل کوئی پرواہ نہیں کرنی, وہاں لباس تمہارے لیے بالکل فری ہے, تمہیں اس لباس کی بالکل کوئی پرواہ نہیں کرنی. وَإِنَّكَ لَا تَطْعَمُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى, اور نہ تم وہاں کسی طرح سے پیاس کی شدت محسوس کرو گے نہ وہاں دھوپ کی سختی محسوس کرو گے. یعنی تمہارے لیے پانی بالکل فری آف کاسٹ, اور اتنا پانی ملے گا تمہیں کہ تم اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے. اور وہاں سورج نہیں ہوگا, سورج کی تپش تمہارے لیے نہیں ہوگی. یعنی تمہارے لیے ایسا شیلٹر ہے وہاں پر کہ سورج کی تپش تمہیں پریشان نہیں کرے گی. ایک سیاسی پارٹی کا نعرہ کسی زمانے میں تھا, اب تو پتہ نہیں نعرہ لگتا ہے کہ نہیں, روٹی کپڑا مکان, تینوں چیزوں کی گارنٹی دی تھی پروردگار نے جنت میں کہ تینوں چیزیں تمہارے لیے بالکل فری ہوں. اور اس کے علاوہ جو اہم ترین ضرورت انسان کی ہو سکتی تھی, پانی جو پینے کے علاوہ مختلف دیگر مقامات کے لیے بھی انسان استعمال کرتا ہے, یہ چار فیسلٹیز ہر انسان کو جنت میں بالکل فری ملنے والی ہے. فقط عالم کا معاملہ نہیں, ہر انسان کو جنت میں بالکل چار فیسلٹیز بالکل فری ملنے والی, اس کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑے, کوئی زحمت نہیں اٹھانا پڑے. ہم اگر یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا, تو محنت کرنا پڑے گی, پھر کاروبار کرنا پڑے گا, کوئی جاب کرنا پڑے گی, سارے کام کرنا پڑیں گے. اس دنیا میں اگر یہ چیز حاصل کرنا چاہیں تو ساری چیزوں کو محنت کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھا, چار چیزیں جو جنت میں جناب آدم کو ملی ہوئی تھی, تو جناب آدم اتنے سیٹسفائی تھے, اتنے سیٹسفائی تھے کہ ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا, اور وہ خیال ایسا تھا کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ جو نعمتیں پروردگار کی طرف سے مجھے ملی ہوئی ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہیں, یہ کبھی میرے مجھ سے چھینی نہ جائیں,
یہ کبھی مجھ سے نہ لے لی جائے. اتنی بڑی نعمت ہے, چار نعمتیں جو ملی ہیں کبھی مجھ سے تین ہیں. نمبر ون. دوسرا یہ کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لائف مل جائے, ہمیشہ زندہ رہوں میں اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے. اللہ مطلب یہ سہولت ایسی ہے کہ جس کے لیے آج انسان دنیا میں بھی بڑی کوشش کر رہا ہے. آپ اگر مختلف چینل کے پروگرام دیکھتے ہوں, خصوصیت سے سائنٹیفک نالج کے جو پروگرام دیکھتے ہوں, تو اس میں آج ایک بہت بڑی تعداد میں سائنسدان اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ انسان کو مرنے سے کیسے بچا لیا جائے, مرنے نہ پائے, کنٹینیوس لائف اس کو مل جائے. اچھا جو پروگرام دکھائے جاتے ہیں اس میں تو یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ انسان بالکل اس کے قریب پہنچ گیا ہے, ایسی دوا ایجاد کر دی گئی ہے کہ بس یہ بالکل اب انسان کو مرنے سے بچا لے گا. جو پرابلم پیش آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو بڑھاپے سے کیسے روک دیا جائے. مرنے سے روکنا تو پھر بھی آسان ہے, سائنٹسٹ جس تحقیق تک پہنچ گئے وہ تحقیق یہاں تک ہے کہ مرنے سے تو پھر بھی انسان کو بچایا جا سکتا ہے, مگر بوڑھا ہونے سے انسان کو کیسے بچایا جائے. اچھا اس سلسلے میں بھی تحقیق رکی نہیں ہے, یہ تحقیق اس حد تک کامیاب بھی ہو گئی ہے کہ انہوں نے وہ جین معلوم کر دیا ہے کہ بڑھاپا کیسے جاری ہوتا ہے. کون سے جین؟ انسان کے اندر جو ڈی این اے ہیں, ان ڈی این اے کے اندر جو جینز موجود ہیں, جینز نے یہ تک پتا کر دیا کہ کون سا جین ہے کہ جو انسانی اعضاء و جوارے کو بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے مسلسل. اگر اس جین کے لیے, اچھا اس جین کے اندر باقاعدہ ایک کلاک ہے, ایک گھڑی لگی ہوئی ہے, اور اس گھڑی کے اعتبار سے وہ اعضاء انسانی کو رفتہ رفتہ بڑھاپے کی منزل کو لے جاتا ہے. سائنسدان اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ جو اس کے اندر گھڑی لگی ہوئی ہے, اگر اس گھڑی کو ہم اسٹاپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, گھڑی اسٹاپ ہو جائیں اوپر, تو اب انسان جیسا جوان تھا بالکل ویسے ہی جوان رہے گا. پھر آگے اس کی لائف یعنی بڑھاپے کی طرف وہ نہیں جائے گا. مگر عزیزان محترم, پروردگار عالم کا سورہ تبارک الذی میں بالکل ابتدائی آیت میں یہ اعلان ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم عملا. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے, وہ ہر شے پر قادر ہے, اس نے موت اور حیات دونوں کو خلق کیا ہے, بلکہ موت کا لفظ پہلے ہے, حیات کا لفظ بعد میں. تو انسان کوشش کرتا رہے, ممکن ہے کہ اس نتیجے کی طرف پہنچ جائے, مگر اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ ظہور امام ہو جائے گا. یہ جو نعمتیں پروردگار نے دے رکھی ہیں, آدم کے دل میں بھی تمنا پیدا ہو رہی ہے کہ یہ نعمتیں مجھ سے چھینی نہ جائیں. بس یہ جو آدم کے دل میں تمنا پیدا ہو رہی تھی, اس تمنا کو سب سے پہلے شیطان نے سمجھ لیا تھا. شیطان کو پتا چل گیا کہ آدم کا دل ان دو چیزوں کے لیے بدل رہا ہے کہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے رہیں اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی مل جائے. اب قرآن کی آیت آگے کیا کہتی ہیں, فوسوس الیہ الشیطان, اب شیطان نے جناب آدم کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا, اور قال هل أدلك إلى شجرة الأبلى وملك يبلى. شیطان جناب آدم سے آ کے بڑی عجیب بات بیان کر رہا ہے جو آدم کے دل کی آواز بھی تھی, اے آدم کیا میں تمہیں ایسی نعمت کی طرف, ایسے درخت کی طرف تمہاری توجہ نہ مبذول کر رہا ہوں کہ جس کے کھانے کی وجہ سے یا جس کے پاس جانے کی وجہ سے تمہارے پاس یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی, اور ساتھ ہی تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کا فضل مل جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. قرآن کی آیتیں آگے بیان نہیں کر رہی, مختلف پاروں میں مختلف باتیں ہیں, آگے یہاں پر قرآن کی آیتیں بیان نہیں کر رہی, آگے فقط کیا کریں گے. فَأَكَلَا مِنْهَا, جناب آدم اور حوا دونوں نے اس شجر کا پھل کھا لیا, جیسے ہی پھل کھا لیا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا, اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس کا نتیجہ نکلا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے لیے کھل گئی, دونوں کا لباس ایک دوسرے کے لیے اتر گیا. مطلب پروردگار نے چار نعمتیں دی تھی, چار نعمتوں میں سے سب سے اہم ترین نعمت کیا تھی, جو اہم ترین نعمت تھی اس کے اعتبار سے ان دونوں کا لباس اتر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے, سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ لوگوں کو برہنہ کر دیا جائے, لوگوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے لیے دیکھنے کا انتظام کر دیا جائے. اور آج دیکھیے پوری دنیا میں یہ نظام اسی انداز سے چلتا جا رہا ہے. آج پوری دنیا کے حکومت کے اپرادھ اور ان میں بھی بطور خاص جو سول سوسائٹی کے اپرادھ ہیں اور ان میں بھی جو کلچر سے تعلق رکھنے والے اپرادھ ہیں, پوری دنیا میں کلچر کی جتنی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, فقط اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا میں, پوری دنیا میں جہاں جہاں کلچر کے نام پر سوسائٹی بنائی گئی ہیں, ان تمام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے فحاشی کو بڑھا دیا جائے, کسی طرح سے لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے ایکسپوز کر دیا جائے. یہ وہ کام ہے کہ جو شیطان کتنی کامیابی سے کر سکا ہے. دیکھیے بھوک بھی بڑی مصیبت ہے, افلاس بڑی مصیبت ہے, شیلٹر بڑی مصیبت ہے, انسان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو یہ بھی شیطان کا حربہ ہے, کھانے کے لیے نہ ہو یہ بھی شیطان کا حربہ ہے, مگر اس حربے کو اتنا استعمال نہیں کیا. ہاں یہ حربہ بھی استعمال کر رہا ہے لوگوں کو بھوک سے مار رہا ہے, وہ حربہ بھی استعمال کر رہا ہے کہ لوگوں کے لیے شیلٹر مہیا نہ رہے, مگر سب سے زیادہ جس ہتھیار کو شیطان استعمال کر رہا ہے وہ کون سا ہتھیار ہے کہ لوگوں کو پرہینہ کر دیا جائے, لوگوں کو نیکٹ کر دیا جائے. اور یہی وہ چیز ہے کہ اس کا تذکرہ بطور خاص قرآن مجید کی آیت میں استعمال ہوا ہے اور کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے. جو آیت میں آپ کے سامنے مسلسل پڑھ رہا ہوں اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے, انما یامرکم بالسوء والفحشاء, وہ تمہیں حکم دے گا برائی کا اور فحش باتوں کا. اور اس میں اس حد تک وہ آگے ہے, صورت حال ایسی ہے کہ پوری دنیا کے اسکول کالج میں بھی اس بات کی پابندی لگا دی گئی ہے کہ خبردار وہاں پر حجاب کر کے خواتین نہ آئیں. میں شاید کسی ممبر سے پہلے ایک داستان بیان کر چکا ہوں گا. انگلینڈ میں ایک مرتبہ ایک قانون پاس ہوا تھا, وہ قانون یہ تھا کہ بھائی انسان آزاد پیدا ہوا ہے لہذا وہ جس طرح کی چاہے زندگی بسر کرے. اچھا جس طرح کی چاہے زندگی بسر کرے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ لباس کے بغیر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے, آزاد ہے, اس کو پوری آزادی ہے. یہ بات پیش نظر رکھیے گا کہ انگلینڈ ہی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ کچھ خواتین برقع پہن کے بازار میں نکل رہی تھی تو پابندی تھی کہ نہیں ایسا لباس نہیں پہنا جا سکتا, سر سے پیر تک اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے اور بطور خاص خواتین اس طرح سے نکل رہی ہے تو ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے. اور وہاں کی حکومت وہ قانون پاس کر رہی ہے, وہ چند سال پہلے کی بات ہے, وہ قانون پاس کر رہی ہے کہ انسان آزاد ہے وہ جیسا چاہے زندگی بسر کرے. آپ دیکھ رہی ہیں کیسی آزادی, کس طرح کی آزادی, یعنی اگر شیطان کے راستے پہ تم چلنا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے, بالکل اطمینان کے ساتھ چل سکتے ہو, مگر رحمان کے بتائے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو گے تو اگر ان کی نگاہ میں یہ پتا چل جائے کہ بالکل رحمانی پردہ ہے یہ تو فوراً وہاں قانون حرکت میں آ جائے گا, خبردار یہ والا لباس پہننے کی اجازت نہیں. آزادی کے نام پر کہتے کہتے سوچے چھوڑے جاتے, چنانچہ یہ قانون پاس ہونے لگا کہ بھائی انسان آزاد ہے لہذا اس کو مکمل آزادی ہونی چاہیے جیسا چاہے وہ لباس پہنے. اچھا جیسا چاہے لباس پہنے یہاں تک تو بات صحیح تھی, لیکن آگے کا جو مرحلہ ہے کہ نہیں بھائی آزاد ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان بغیر لباس کے باہر نکلنا چاہے تو بغیر لباس کے بھی نکل سکے. وہ قانون پاس ہونے والا تھا مگر کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں بھائی کچھ نہ کچھ لباس کو ہونا چاہیے تو کام نہیں چلے گا. چنانچہ وہ قانون جو پاس ہوا وہ کون سا پاس ہوا قانون کہ بھائی کچھ نہ کچھ لباس پہن کے انسان کو باہر نکلنے کی اجازت ہے, آزاد ہے لہٰذا کچھ نہ کچھ لباس پہنے اور باہر نکلے. تو قانون پاس ہو گیا. اب جب قانون پاس ہو گیا تو طریقہ کار یہ ہوا کہ اس قانون کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہیں کی حکومت کا ایک شخص اس انداز سے اپنے گھر سے باہر نکلا کہ جو بالکل برہنہ تھا, بالکل برہنہ. اور وہاں آپ کو اس طرح کے واقعات اکثر مل جائیں گے, ٹرام میں بیٹھے ہوئے, بس میں بیٹھے ہوئے, ٹرین میں بیٹھے ہوئے, اس طرح کے واقعات اکثر آپ کو مل جائیں گے اور ان کے اخبارات میں ان کا چرچا اکثر ہوتا رہتا ہے. چنانچہ ایک شخص بالکل برہنہ ہو کے کسی گاڑی میں بیٹھ گیا, جب وہاں گاڑی میں بیٹھ گیا تو پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا. اچھا اس قانون کی مخالفت کریں تو وہ تھوڑا سا احتیاط برتیں, لہذا پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا. جب پولیس والوں نے پکڑا تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے کیوں پکڑ لو, کہا کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے لہٰذا آپ کے خلاف مقدمہ چلے گا. وہ کورٹ کیس میں چلا گیا. جب کورٹ کیس میں چلا گیا تو انہوں نے اپنی جانب سے وکیل رکھ لیا, بہت سستا سا وکیل, حالانکہ یہ خود اس کا جواب دے سکتے تھے. جب کورٹ میں کیس چلا تو انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے کون سے قانون کی خلاف ورزی کی ہے؟ کہا انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے کوئی لباس نہیں پہنا تھا۔ کہ نہیں انہوں نے لباس پہنا تھا۔ کہا کون سا لباس پہنا؟ کہا موزے پہنے ہوئے تھے، اس لیے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو اگر شیطانی قانون کے مطابق کوئی شخص زندگی بسر کرنا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، اس کو پوری اجازت ہے۔ لیکن اگر رحمانی قانون کے مطابق اگر کوئی خاتون مکمل طور پر حجاب کرنا چاہے، مکمل طور پر حجاب کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر لڑکیاں مسنا کے ساتھ جس میں چہرہ کھلا ہوتا ہے ایسا حجاب کر کے جانا چاہیں تو وہاں کی اسکول کالج میں پابندی ہے، خبردار اس طرح کا لباس نہیں پہنا۔ اچھا ان کے دیکھا دیکھی قریب قریب سارے مسلمان ممالک میں، ایک دو چار کو چھوڑ کر، قریب قریب سارے مسلمان ممالک میں بھی یہ قانون لائز کر دیا گیا ہے کہ لڑکیاں حجاب کر کے کالج میں نہیں آ سکتی، لڑکیاں حجاب کر کے اسکول میں نہیں آ سکتی۔ اور آج آپ اپنے شہر کا بھی اگر جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر اسکول یونیفارم میں کوئی لڑکی حجاب کر کے جانا چاہتی ہے اور ان کے یونیفارم میں حجاب نہیں ہے تو لڑکی کو اندر نہیں آنے دیتا، اسکول میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ کہاں، کس ملک کی بات کر رہا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہاں پر یہ صورت حال ہے کہ حجاب کرنے والی لڑکیوں کو بھی اسکول کے اندر داخل نہیں، چنانچہ ان کو ایسے اسکول میں داخلہ لینا پڑتا ہے کہ جہاں باقاعدہ حجاب یونیفارم میں شامل ہے، وہاں ان کو داخلہ لینا پڑتا ہے، تب جا کے وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، بنا حاصل نہیں کرتی۔ یہ چیز اگر ایک مرتبہ رائج ہو جائے، معاشرے میں اگر یہ چیز رائج ہو جائے، دیکھیے حجاب ان کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ جو یہ پابندی لگا رہے ہیں، جو کچھ یہ سخت قسم کے قوانین پاس کر رہے ہیں، آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر اسلامی دنیا میں کہیں پر ایٹم بم ہے بھی، اول تو ہمارے جیسے ملک میں جو خود ان کی چابی پر چلنے والے ہیں، اگر کہیں پر ہے بھی ایٹم بم سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلامی ملکوں میں پائے جانے والے میزائل سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلامی ملکوں میں پائے جانے والے ہتھیاروں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلامی ملکوں میں پائے جانے والی دولت سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اتنی دولت ہے، ابھی چند دنوں پہلے ہی ٹی وی کے کسی چینل میں باقاعدہ آ رہا تھا کہ امریکہ کے یہاں جو بجٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور اتنا بڑا بجٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ سالانہ $4 trillion فقط ان کو سود دینا پڑے گا، جو قرضہ انہوں نے لیا اس پر $4 trillion۔ تو یہ بجٹ ڈیفیسٹ کا جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اس بجٹ ڈیفیسٹ کی فائنینسنگ کون کر رہا ہے؟ دو ملکوں کا نام سب سے زیادہ ہے، ایک چین، دوسرا سعودی عرب۔ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہودیوں کی چیزیں استعمال نہ کرو، یہودیوں کے بینک استعمال نہ کرو، یہودیوں کے فلاں چیزیں استعمال نہ کرو، وہ مسئلہ بھی میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، مگر یہودیوں کی سب سے زیادہ مدد کون کر رہا ہے؟ اندازہ کیا آپ نے؟ تو اب وہاں پر دولت کی کمی نہیں ہے، اتنی زیادہ دولت ہے کہ وہ امریکہ جیسے ملک کو ڈیفیسٹ فائنینسنگ میں مدد کر رہا ہے کہ بھائی ہم سے لے لو، تم قرضہ جاتا ہو، اور قرضہ بھی سود پر اس طرح سے کہ $4 trillion فقط قرضے کی رقم، فقط سود کی رقم ادا کرنا پڑے گی۔ تو ان ساری چیزوں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں تو کس چیز سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ جس کو شیطان نے سب سے بڑا ہتھیار بنایا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، فحشاء جس کو شیطان نے سب سے بڑا ہتھیار بنایا ہے، اس سے سب سے زیادہ ان کو خطرہ ہے، اور وہ ہے عورت کی چادر۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے ان لوگوں کے لیے، اگر یہ ان کے معاشرے میں رائج ہو جائے تو اسلام سمجھنا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اس کو سب سے زیادہ خطرناک سمجھ کے اپنے ملکوں سے ہر طرح سے نکالنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں، مگر اسلامی ملکوں پر مسلسل دباؤ ہے، ان کو خارج کرو، ان کو نکالا جائے۔ بس اذان مسلم، میری گفتگو بالکل آخری مراحل میں آ گئی ہے، اور فقط ایک تقریر کی گنجائش رہ گئی، اور اس میں گفتگو کا اختتامی حصہ انشاءاللہ بیان کر کے گفتگو مکمل کر لوں گا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کا کام یہ ہے برائی کا حکم دینا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم برائی معاشرے میں کیسے عام ہو گئی، کیسے رائج ہو گئی ہے کہ لوگ گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور فحشاء کس انداز سے وہ استعمال کر رہا ہے؟ مسلمان ملک خود کہنے میں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تذکرہ جب مصائب میں کیا جاتا ہے تو ویسے تو ہم آنسو بہاتے ہیں، بیوی کی چادر کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو ویسے تو ہم آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، مگر ذرا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جس چادر کے لیے ہم آنسو بہا رہے ہیں، کیا یہی چادر شیطان کی مددگار بن تو نہیں رہی ہمارے گھر میں. ہمارے گھر کی عورتیں اسی چادر کے ذریعے تو شیطان کی مدد تو نہیں کر رہی ہیں. کربلا کا واقعہ جہاں مختلف جہتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے, وہاں ایک جہت یہ بھی ہے کہ بیویوں کو حکم نہیں تھا کہ وہ خیموں سے باہر نکلیں. یہ حجاب امام نے اتنا اہتمام برتا تھا اس کا کہ لاشوں پر لاشیں آ رہے تھے مگر اس کے باوجود بیویاں خیموں سے قدم باہر نہیں نکلتی. جناب علی اکبر کے بارے میں علماء میں اختلاف موجود ہے کہ ان کی شہادت کب واقع ہوئی. یہ صحیح ہے کہ اصحاب و انصار جب تک تھے اس وقت تک اہل بیت میں سے کوئی نہیں گیا تھا, مگر اہل بیت میں جب لوگ اجازت لے لے کے جانے لگے تو سب سے پہلے امام نے کس کو بھیجا؟ ہمارے اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جناب علی اکبر کو بھیجا تھا, مگر کچھ ایسے علماء بھی ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ نہیں ان کو سب سے آخر میں بھیجا گیا تھا, اس لیے کہ اہل بیت ہی میں سے کچھ نے آگے بڑھ کے یہ اقرار کیا تھا کہ نہیں مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر پہلے چلے جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو دونوں کی دلیلیں اپنی جگہ موجود ہیں, مگر میں گزارش کرتا ہوں کہ کس انداز سے اجازت لے کے علی اکبر میدان کی طرف آگے بڑھیں. دیکھیے کربلا کا میدان وہ میدان ہے کہ جہاں ہر شہید کے جانے کا امام کو غم ہوتا تھا, ہر شہید کے منزل شہادت کو پہنچنے سے امام کو دکھ ہوتا تھا, مگر کچھ شہید ایسے تھے کہ جو تاریخ میں سبق ہو گئے, ان کا نام آ گیا ہے تاریخ. جب حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے گرے تھے تو امام کی زبان سے اور امام کے چہرے سے تاثرات ظاہر ہوئے تھے کہ بان الانکسار علی وجہ الحسین, وہاں ابھی گھوڑے سے گرے ہیں یہاں مولا کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے. جب اون محمد نے پکارا تھا مامو ہماری خبر دیجیے, تو امام کو جلال آ گیا تھا اور جلال کے عالم میں فوج پر حملہ کر دیا تھا. یہ اون محمد کی خصوصیت ہے, اور امام کی طاقت و قوت یہ تھی صبح عاشور کے جوان کا لاشا اٹھاتے تھے اور لاشے کو لیے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے, مگر جب قاسم کا لاشا اٹھانے کی باری آئی تھی تو قاسم کا لاشا اٹھانے کے بعد امام کی کمر سیدھی نہ ہوتی. یہ قاسم کے لیے ہر شہید کا الگ الگ طریقہ کار جو انہوں نے اختیار کیا, اگرچہ امام کو اس کا دکھ تھا مگر کچھ شہید ایسے تھے کہ جن کے کارنامے تاریخ میں محفوظ ہو گئے. اب آئیے علی اکبر. علی اکبر جب اجازت لینے کے لیے آئے ہیں تو اب میں ایک چھوٹا سا مرقع آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, ذرا غور کیجیے. جب علی اکبر امام سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں تو کیفیت کیا ہے؟ 18 برس کا کریئر جوان ہے, اور حسین کی کیفیت کیا ہے؟ بڑھاپے کی منزل پر پہنچ گئے ہیں. اذان محترم, آپ نے کسی ایسے بوڑھے کو نہیں دیکھا ہوگا جس کا جوان بیٹا اس کے پاس مرنے کی اجازت لینے کے لیے آیا ہو, مگر اگر فرض کریں کہ ایسا کہیں واقعہ پیش آ جائے کہ بوڑھے باپ کے پاس جوان بیٹا اجازت لینے کے لیے آئے اور مرنے کی اجازت لینے کے لیے آئے, تو بیٹا مرنے کی اجازت لینے کے لیے آئے, اجازت دینے سے پہلے بوڑھا باپ مر جائے گا. بس یہ کیفیت جو آپ کے ذہن میں ہے, اس کیفیت کو پیش نظر رکھیے. اب علی اکبر حسین سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں, تو اجازت لینے میں عام طور پر حسین کا طریقہ کار یہ تھا کہ عام طور پر منع نہیں کرتے تھے سوائے چند لوگوں کو, امام نے منع کیا ہے. جو اجازت لینے کے لیے آیا اس کو امام نے اجازت دے دی ہے, مگر جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے تو مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام سے کہا نہ گیا کہ جاؤ بیٹا تمہیں اجازت ہے, بس ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پروردگار تو اس قوم پر گواہ ہے نا, اب موت آ رہا ہے جو صورت میں سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ تھا, بس امام نے کہا وہ جا رہا ہے تو علی اکبر بچے کے مجھے اجازت مل گئی. امام سے نہ کہا کہ آگے جاؤ, بس امام کی دعا کی وجہ
علی اکبر سمجھے جب مجھے اجازت مل گئی ہے بس امام نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کرایا اور میدان کی طرف بھیجا مگر ایک وصیت کی ارے بیٹا جب تک دم میں دم ہے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا یہ پورے باپ کی خواہش ہے کہ ہمیشہ نگاہیں علی اکبر پر چلی رہے اس کے بعد بھی امام سے برداشت نہ ہوا ایک اونچی جگہ پر ایک پیلے پر آگے کھڑے ہو جائے کہ دیکھیں میرے سوال بیٹے پر کیا بیتتی ہے عزیزو یہ کیفیت تو حسین کی تھی ارے علی اکبر کی ماں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب حسین اپنی جگہ کھڑے نہ رہ سکے تو علی اکبر کی ماں کی کیا کیفیت ہوگی ارے لیلا خیمے سے باہر تو نہیں نکلتی ہے مگر خیمے میں بھی نہیں بیٹھا جاتا ہے لہٰذا لیلا خیمہ پہ آگے کھڑی ہو گئی اور اب لیلا کی نگاہیں حسین پر ہیں اور حسین کی نگاہیں علی اکبر پر ہیں لیلا کی نگاہیں حسین پر ارے امام ہے تو کیا ہوا بیٹے کے باپ بھی تو ہیں اگر کوئی غلط پہنچا تو برداشت نہ کر سکیں گے بس عزیزو تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ امام کا چہرہ متغیر ہوا اور لیلا نے طرف سے کہا کیوں کیوں مولا میرے بچے کی خیر تو ہے میرا بچہ خیریت تو ہے امام نے کہا ہاں ہاں تمہارا بچہ ابھی تو خیریت سے ہے مگر ان کے سامنے عرب کا نامی گرامی پہلوان جانے کے لیے آیا ہے وہ سیر و سیلاب ہے میرا بچہ تین دن کا بھوسا میرا بچہ پیاسا ہے ارے در خیمہ پر کیا کھڑی ہو میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے جاؤ اندر جا کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو بس ابھی تو لہرا اندر آئی اس نے بیویوں کو جمع کیا اے زینب ام کلثوم اے سکینہ اور رقیہ آؤ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہو دیکھیے ساری بیویاں جمع ہو گئی ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ اب لیلا کے ذہن میں خیال بھی آ رہا ہے ارے دعا کرنا تھا تو امام خود دعا کر سکتے تھے یہ مجھ سے کیوں کہا کہ تم دعا کرو اس کا مطلب ہے کہ میرا در خیمہ پر کھڑا ہونا یہ امام کو پسند نہیں آیا ہے بس عزیزو کربلا کا جہاد یہ حجاب کا جہاد بھی ہے علی اکبر کی ماں نے وہ درس دیا ہے جو علی اکبر کے چاہنے والوں کو یاد رکھنا ہے خبردار آپ کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ علی اکبر کی ماننے والی ہیں ارے آپ کا حساب اس کی گواہی میں ہے کہ آپ علی اکبر کے ماننے والی ہیں بس عزیزوں بیویوں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد دعا کی یہاں جائے جانے دعا کی وہاں بیویوں نے آمین کہی اور علی اکبر نے اپنے مد مقابل کو قصد کر دیا ارے مد مقابل قصد تو ہو گیا مگر اب ہے اب یہ لیلا اپنی جگہ پہ اٹھتی نہیں ہے اپنی جگہ پہ ہلتی نہیں ہے یہاں تک کیا اکبر کا لال چار چلا گیا مگر لیلا نے قدم نہ اٹھایا بس عزیزو جو علی اکبر کا جہاد ہے وہ بڑا مشہور جہاد ہے علی اکبر نے اپنے مطلب مقابل کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد ایک مطلب واپس پلٹ کر آئے شریعت جوان کے لاشے کو میدان میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لہذا ماتا میدان کی طرف چلے ہیں, اور جب کوئی شہید پکارتا تھا تو سیدھا میدان کی طرف جاتے تھے. جب کسی نے پکارا امام سیدھا اس شہید کے پاس اس میدان میں پہنچے ہیں. مگر جب علی اکبر نے پکارا